حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی میں تھی. آواز بلند نہ کرے اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھے, کسی کو ادھر ادھر دھکا نہ دے, کوئی ایسی بات کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف ادب ہو. اور ظاہری حاضری میں جو سب سے بڑی گستاخی ہوتی ہے وہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو بھی پہنچ جاتا ہے ریاض الجنہ میں یا روض اطہر کے قریب تو وہاں جم کے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کسی دوسرے کو سارا دن وہ جگہ نہیں دیتا. یہ نہ نیکی ہے نہ اظہار محبت, یہ گستاخی شمار ہوتی ہے. کہ جتنے لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں سب کو حق حاصل ہے, جسے موقع ملے وہ ضرور جائے, دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے, نوافل پڑھے اور کوشش کرے کہ باادب طریقے سے وہاں سے ہٹ جائے, دوسرے مسلمانوں کو جگہ دے. عطا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے, تو یہ ضروری نہیں کہ گستاخی کرنے سے یا قریب بیٹھنے سے زیادہ چیز مل جاتی ہے. صحابہ کرام کی عادت مبارک یہ تھی کہ ایک صحابی تشریف لائے اور جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے یہ تکلف نہیں کیا کہ آگے اندر مسجد میں داخل ہو جائیں. دروازے سے داخل ہوئے, جہاں لوگوں کے جوتے اترے ہوئے پڑے تھے وہاں پہنچے تو خطبہ شروع ہو گیا, وہیں بیٹھے. کوئی یہ جو جسمانی قریبی ہے قرب ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قلبی قرب اور دلی احترام کی ضرورت ہے وہاں. تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے مبارک میں حجرات مبارکہ کے باہر گلی اور گلی کی دوسری طرف مکان تھے. حجرات مبارکہ کی صورت اس طرح بنتی تھی کہ یہ دو حجر مبارک جو موجود ہیں, ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا, جہاں روضہ اطہر ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا, اس کے ساتھ آگے ایک حجر مبارک تھا, پھر اس طرف لائن تھی حجرات مبارکہ کی جو سارے شہید کر کے مسجد میں ملا دیے گئے جب مسجد کی توسیع ہوئی. یہ ایک ایل شکل کے حجرات مبارکہ تھے اور آگے گلی تھی اور گلی کے آگے آبادی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں گلی کے پار اپنے گھر میں کوئی کیل ٹھونک رہی تھی خاتون, تو ٹھک ٹھک کی آواز ٹھوکنے کی آ رہی تھی, تو انہوں نے پیغام بھیجا لا تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بے آرام کر رہے ہو یہ جو ٹھک ٹھک کر رہے ہو نا, احتیاط کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تھے اور فرش مبارک کنکریوں کا تھا, بارش ہوئی رات کو, چھت ٹپکی اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگ گیا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے باہر سے صاف کنکریاں لا کے فرش بنا دی. عہد فاروقی میں وہی فرش تھا, تو کچھ سہرائی یا باہر کا کوئی شخص بدلی آیا اور وہ اونچی آواز میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک کنکری اٹھا کر اسے پھینک کر مار دی. تو اگر آپ بھی آواز دیتے تو اونچی آواز میں بلانا پڑتا ہے فلاں, تو آپ نے آواز دینے کی بجائے کنکری مار کر اپنی طرف متوجہ کیا, اشارے سے بلایا اور سرگوشی میں کہا کہ تم باہر سے آئے ہو ورنہ میں تمہیں در مرواتا, یہاں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ادب جس طرح دنیاوی زندگی میں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے وہ ویسی ہے جیسی دنیا میں تھی، احکام بدل گئے ہیں، اب آپ دنیا میں نہیں ہیں، برزخ میں جلوہ افروز ہیں، تو احکام وہاں کے ہیں، لیکن زندگی مبارک بالکل بدن اطہر ویسا ہی زندہ ہے، روح مبارک وجود اطہر میں موجود ہے، وہی زندگی ہے. اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مخلوق میں علماء کرام جب لکھتے ہیں زمین کا مقابلہ کرتے ہیں کہ کون سا خطۂ زمین بہت محترم و مکرم ہے، تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر وہ خطہ یا وہ نقطہ جہاں بیت اللہ شریف ہے، وہ روئے زمین کی بنیاد بھی ہے، اسی ایک نقطے سے ساری زمین کو رب العالمین نے پھیلایا، مرکز بھی ہے اور محبت تجلیات الہی بھی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ کی ذاتی تجلیات وہاں نہ برس رہی. اس لیے روئے زمین سے افضل ترین وہ جگہ ہے جو بیت اللہ شریف جس پہ ہے، لیکن اس سے بھی افضل زمین کا وہ حصہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. اس لیے کہ جو خطۂ زمین وجود اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو رہا ہے، اس کی مثال نہ زمین پر ہے اور نہ ہی جنت کا کوئی حصہ اس کی مثال بن سکتا ہے. مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے. بہت ہی معزز شخص جھونپڑے میں رہتا ہو تو وہ جھونپڑا بھی معزز ہوتا ہے، اور کوئی بدکار آدمی محل میں رہتا ہو تو وہ محل بھی بدکاری کا اڈا ہوتا ہے. مکان بجائے خود کچھ نہیں ہوتا، مکین سے اس کی عزت ہوتی ہے، رہنے والے سے ہوتی ہے. تو روح اطہر کو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے کہ جس طرح عام آدمی موت کے عمل سے گزرتا ہے اور اس کی روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے، انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح کسی کوئی بلب یا روشنی جل رہی ہے تو آپ اس پر فانوس لگا دیتے ہیں، اس طرح سے ارواح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق معاملات دنیا سے منقطع کر دیا جاتا ہے. دنیا کی گرمی سردی بھوک پیاس ضرورت احتیاج دنیا کی جو ہے اس کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، اور روح کے معاملات برزخ کے ہو جاتے ہیں، لیکن وجود اطہر سے روح خارج نہیں ہوتی. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا، پھر اللہ کریم نے انہیں مچھلی کو حکم دیا، اس نے باہر ڈال دیا. وہ لمبا قصہ ہے. قرآن کریم وہاں فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرتے لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ روز حشر تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ظاہری طور پر ان کی ظاہری موت بھی واقعہ ہو جاتی تو وجود اطہر میں روح مبارک موجود رہتی، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ کریم اس مچھی کو بھی یوم حشر تک باقی رکھتے. لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب لوگ کھڑے ہوں گے اس دن تک وہیں رہتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی کا وجود اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا تو نہ صرف وجود زندہ رہتا بلکہ وہ پیٹ بھی سلامت رہتا جب تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بعد الموت بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے حیات طیبہ میں. ہاں، احکام اس پہ برزخ کے اتاری ہوئے تھے. عالم بدل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. روضہ اطہر پہ جسے حاضری ظاہری طور پر بھی نصیب ہوتی ہے ان سب آداب کا پابند ہے, اور مسجد نبوی یا روضہ اطہر میں جسے روحانی حاضری نصیب ہوتی ہے روحانی طور پر بھی وہ انہیں آداب کا پابند ہے. روح مؤدب رہے, نگاہ نیچی رہے, درود شریف جاری رہے, اپنا رابطہ ذات عالی سے رکھے, دائیں بائیں ادھر ادھر کی خبریں نہ لے, اور اسی حضوری میں اپنی میں مہر رہے. باطنی طور روحانی طور پر بھی وہ سارے لطائف میں یا قلب میں ذکر کے باعث گرمی کا ہونا یا جلن کا ہونا یہ ایک روٹین کا کام ہے, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ لیات باری کی اور رات کی گرمی ہوتی ہے. اور استعداد کی بات ہوتی ہے, یہ جس بھائی کا خط ہے اس نے شاید کچھ زیادہ ہی مانگ لیا ہوگا, اور اگر وہ سارا مل جاتا تو شاید برداشت نہ کر پاتا, یہ مشائخ میں سے کسی نے روک لیا ہوگا. چونکہ اشخاص کی بھی اور ارواح کی بھی سلامتی کے لیے کوشش کی جاتی ہے کسی کو مجذوب بنانے یا پاگل کرنے کے لیے نہیں. تو ممکن ہے جو مل رہا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ تیزاب کی طرح جلا دیتا, آدمی پاگل ہو جاتا, مجذوب ہو جاتا. آپ نے بچا لیا ہوگا تو اچھی بات ہے, لیکن یہ جو مانگنا ہے یہ بھی خلاف ادب ہے, اور شاید اسی لیے ایسا ہوا بھی ہوگا. بات مانگنے کی نہیں ہے, بات ہے اپنی استعداد بڑھانے کی, اپنا برتن مانجنے کی ضرورت ہے. جتنا قلب صاف ہوگا, جتنے لطائف روشن ہوں گے, جتنی استعداد ہوگی اس سے زیادہ از خود ملتا رہتا ہے. مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے دست سوال دراز کریں کہ بھئی بغیر مانگے تو اس نے دینا نہیں, یا اسے پتہ نہیں کہ مجھے میں ضرورت مند ہوں. مانگا اس لیے جاتا ہے کہ آدمی تو چلو سخی ہے, اچھا ہے, نیک ہے, لیکن اسے نہیں پتہ میں ضرورت مند ہوں. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مانگے بغیر شاید دے گا نہیں. یہ دونوں صورتیں یہاں نہیں چلتی, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, میرا کام بانٹنا ہے اور اللہ کا کام عطا کرنا. اللہ عطا کرتا ہے, میں تقسیم فرماتا ہوں. یہ جو سلاسل روحانی ہوتے ہیں ان میں بھی عطا بارگاہ نبوت سے ہوتی ہے, شیخ واسطہ اور وسیلہ بن جاتا ہے. تو یہاں بات مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی, بلکہ مانگنا بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے. ہاں, اپنے لطائف کو زیادہ سے زیادہ محنت کریں, زیادہ سے زیادہ روشن کریں, زیادہ سے زیادہ جتنی استعداد ہوگی اس سے بڑھ کر ہی ملتا رہے گا, اس خود ملتا رہتا ہے. نظام ایسا ہے کہ ایک مزاج ہے لوگوں کا، وہ دنیاوی باتوں پہ جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ میں زیادہ قریب بیٹھوں گا، جس کمرے میں بیٹھوں گا تو اس میں. جب ذکر ہوتا ہے تو لوگ روئے زمین پہ ذکر کرتے ہیں، جاپان سے لے کر امریکہ کے مغربی ساحلوں تک. اپنی استعداد اور اپنے نصیب کے مطابق ہر کوئی پا لے. آج تو مادی ایجادات نے مادے اور روح میں بڑے فاصلے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آسمان اول جو ہے زمین سے 36,000 نوری سالوں کے فاصلے پر، نوری سال تو بڑا لمبا فاصلہ بن جاتا ہے کہ ایک لمحے میں روشنی کتنی مسافت طے کرتی ہے، پھر وہ ایک سال میں کتنی کرتی ہے، وہ نوری سال بنتا ہے. 36,000 نوری سال کتنے جا کر بنتے ہوں گے، کتنا فاصلہ ہو. پھر وہاں سے آگے ہفتہ آسمان، اور اس سے آگے احدیت ہے جو پلک جھپنے میں روح وہاں پہنچ جاتی ہے. برکات نبوی کا عالم یہ ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے سراج منیرا فرمایا کہ روشنیاں بانٹنے والا چراغ، صرف روشنی پھیلانے والا نہیں، دوسروں کو منور کرنے والا منیر. اب جو سورج نکلتا ہے تو کوئی سورج سے یہ درخواست کرے کہ مجھے روشنی دے، تو سورج تو روشنی روک نہیں رہا، وہ تو کوئی بخل نہیں کر رہا. اگر کہیں نہیں پڑ رہی تو ہم کسی سائے میں ہیں، کسی درخت کے نیچے ہیں، بادل کے نیچے ہیں، کسی غار میں پڑے ہیں، ہم سامنے نہیں ہیں. ورنہ سورج تو جب طلوع ہوتا ہے تو غروب ہونے تک پوری قوت سے روشنی بکھیرتا چلا جاتا ہے. یہی حال برکات روحانی کا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، بلکہ یہ تو دستگیری کرتی ہے کہ جہاں ذرا سی استعداد پیدا ہوتی ہے اسے منور کر کے مزید استعداد بخشی جاتی ہے کہ وہ مزید محنت کرے، مزید کوشش کرے. تو لہذا روحانیات میں دوسرے کو کچھ کہنے کی بجائے اپنا محاسبہ ہر لمحہ ضروری ہے. اور روحانیات میں سب سے بڑی بات حضوری کی ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت اسے حضوری نصیب ہوئی، کتنا وقت یہ احساس رہا کہ میں اللہ کے روبرو ہوں، میں کسی بارگاہ کا خادم ہوں، مجھ پر کوئی نگران بھی ہے، میرے منہ سے بات کیا نکل رہی ہے، میں کام کیا کر رہا ہوں، میں سوچ کیا رہا ہوں، میری فکر کیا کہتی ہے. چونکہ ان سب باتوں پہ نگران مقرر ہے اور سب باتوں کا ایک اثر ہوتا ہے. کوئی شخص جو منہ سے ایک لفظ بھی بولتا ہے، یا اس میں نور ہوتا ہے یا ظلمت. اگر مومن نہیں ہے تو عجیب بات یہ دیکھی ہے کہ اللہ کا نام بھی لے تو ظلمت نکلتی ہے. اللہ کے نام میں تو نور ہے لیکن دل میں ظلمت ہے، تو نکلے گا تو وہی کچھ جو دل میں ہے. اور مومن ہو، اچھی بات کرے تو نور ہوتا ہے، خیال غلط بات کرے، اصل شریعت بات کرے تو اس میں ظلمت ہوتی. اب یہ چیز، یہ روشنی اور تاریکی معاشرے میں اس طرح جمع ہوتی رہتی، جس طرح آج آپ نے وزارت بنا دی ماحولیات کی اور کہتے ہیں جی ماحول میں پولوشن پھیل رہی ہے اور گاڑیاں دھواں پھینکتی ہیں اور بھٹے دھواں بنا رہے ہیں اور فضا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور صحتیں خراب ہوتی ہیں. تو یہ جو انسانی کردار سے اور انسانی زبان سے جو ظلمتیں بنتی ہیں، یہ صرف ظاہری صحت کو نہیں، یہ عالمی نظام کو درہم برہم کر دیتی ہیں. اس طرح قرآن کریم نے نشاندہی بھی فرمائی کہ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمینوں پر سمندروں پر فساد بپا ہو گیا، جنیں لگ گئیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے. اس کا اصل سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت، جو کچھ لوگ کہتے ہیں، جو کچھ لوگ کرتے ہیں، اس سے جو تاریکیاں نکلتی ہیں، دھواں نکلتا ہے، یا بعض اوقات پھر وہ دھوئیں سے بڑھتے بڑھتے آگ بن جاتی ہے، کسی نہ کسی گوشے کو، کونے خدرے کو جلا ڈالتی ہے. جب یہ چیزیں پھیلتی ہیں تو اس کا زیادہ اثر مسلمانوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ اثر تو سب پہ ہوتا ہے، تباہی کی نظر سب ہوتے ہیں. آپ غیر مسلموں کو دیکھیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے شاید، نہ ان غریبوں کے پاس عزت بچی ہے، نہ آبرو، نہ رشتہ بچا ہے، نہ ناتا. ایک جملہ اکثر کافروں کا ہے اور وہ اب ہر مسلمان بھی استعمال کرتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر. اس لیے کہ کافر معاشرے میں اب کوئی دوسرا کسی دوسرے کا خیال نہیں رکھتا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کے لیے دعا بھی نہیں کرتا، نہ باپ بیٹے کے لیے، نہ ماں بیٹی کے لیے، نہ بہن بھائی کے، نہ کسی کو کسی سے کچھ ہے. تو وہ جب کسی کو خط لکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، ٹیک کیئر. تو ہمارے بھی اب یہ رواج، کیونکہ ہم ان کے پیچھے چلنا فخر سمجھتے ہیں. مجھے بھی کئی خط آتے ہیں یا ای میل آتی ہے، ٹیک کیئر، یا خط اردو میں ہوگا تو اپنا خیال رکھیے گا. تو اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے تو تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اپنا خیال صرف خود ہی رکھنا ہے تو آپ مجھے کیوں یاد دہانی کرا رہے ہیں؟ اپنا آپ تو یاد رہ ہی جائے گا. جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنا خیال خود رکھو. وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. ایک رشتہ بن جاتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے مومن کا مومن. ہم کیونکہ کافروں کی پیروی میں سلام دعا تک بھی آگے نکل گئے ہیں، تو ظلمت کا نتیجہ تو کافر بھی بھگت رہے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ عراقی مارے گئے، لیکن کیا امریکن وہاں نہیں مار رہے، برطانوی نہیں مار رہے، دوسرے نہیں مار رہے؟ افغانستان میں مسلمان تباہ ہو گئے، لیکن وہ بھی تو ساتھ ابھی تک مرتے اور تباہ ہوتے جا رہے ہیں. پھر ان کا معاشی جو نظام ہے تباہ ہو کے رہ گیا، معیشت ان کی تباہ ہو گئی ہے، نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اسپتالوں میں مریضوں کو پوچھنے والا نہیں، مصیبت کا شکار وہ بھی ہیں. لیکن ان کے پاس کیونکہ صرف ظاہری حالات ہیں، ظاہری مصیبتیں آتی ہیں. مسلمان کے پاس نور ایمان بھی ہے، اس کے ایمان پہ جب زد پڑتی ہے تو یہ زیادہ تباہی کا شکار ہے، اور جب ایمان پہ زد پڑتی ہے تو پھر کچھ شدت اللہ کی گرفت میں بھی آ جاتی ہے. اِنَّا بَطْشَ رَبَّكَ لَشَدِید، تیرے اللہ کی گرفت بڑی شدید ہے. تو اس وجہ سے مسلمان نمایاں ہو جاتا ہے، ورنہ آسودہ حال کافر بھی نہیں ہے، تباہی کا شکار وہ بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف عالم اسلام تباہی کا شکار ہے، ایسی بات نہیں ہے. تباہی نے تو کافر کو مسلمانوں سے زیادہ گھیر رکھا ہے، نہ ان کے پاس سکون نام کی کوئی چیز ہے، نہ عزت نام کی، نہ آبرو نام کی، اور نہ ہی صحت نام کی کوئی چیز ہے. میں نے سارے مغرب کو پھر کے دیکھا ہے، جسے کوئی ظاہری بیماری نہیں وہ بھی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے. سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو رات رات بھر سوتے نہیں بیٹھے رہتے ہیں. کیوں نہیں سوتے ہو؟ ڈر لگتا ہے. کس چیز سے ڈرتے ہو؟ کوئی پتا. اس بیماری کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے دا فیئر آف ان نون. ایک انجانا خوف, ایک کسی انجانی چیز کا خوف. تو طرح طرح کی مصیبتوں میں وہ لوگ بھی گرفتار ہیں. یہ سارا کردار کا فرق ہے. اب ہم اس بہت بڑا نظام بن گیا تبلیغی جماعت کا, الحمدللہ روئے زمین پر لوگ اپنے خرچ پر سفر کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. ہر شہر میں مساجد کی تعداد ہزاروں سے متجاوز کر جاتی ہے بعض اوقات. اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شاید 50-60 لاکھ سے زائد مساجد ہوں پاکستان. چونکہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے ساتھ بھی ایک مسجد بنی ہوئی, اگر سب کو گنے تو شاید کروڑوں تک چلی جائیں. کروڑوں مساجد بھی ہیں, بے شمار مدارس بھی ہیں. شہروں میں میں نے دیکھا اذان ہوتی ہے تو ذرا دیر ہو جائے تو جوتوں میں بھی جگہ نہیں ملتی, مساجد بھر جاتی ہیں. نمازی بھی اتنی ہے. حج کے لیے بھی ہر سال لاکھ سے زیادہ لوگ جاتے ہیں اور آدھوں کی درخواستیں رہ جاتی ہیں. روزے بھی بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ زوال پذیر ہیں؟ اخباروں میں بھی شائع ہوتا ہے, واعظ بھی ہوتے ہیں, جمعے بھی پڑھتے ہیں. صحابہ کرام نے نہ کوئی لمبی تقریر کی, نہ کوئی رسالہ چھپا, نہ کوئی ذرائع تھے پہنچانے کے. ایک صحرا سے اٹھے اور ربع صدی میں روئے زمین پر لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے. ان کا جو واعظ تھا وہ ان کا کردار تھا, عمل تھا, سلوک تھا. جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے, وہ اسلام قبول کر لیتا. ہمارا کردار ایسا ہے کہ اگر کوئی مطالعہ کر کے اسلام کا مسلمان ہونا چاہے تو ہمیں دیکھ کے وہ کہتے نہیں یار, بات کتاب کی تو ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ ٹھیک ہیں. برطانوی مفکر جو چند سال پہلے ہی مرا ہے, یار برنارڈ شاو, بہت معروف مفکر ہوا برطانوی کا, دنیا میں مانا ہوا, اس کا قول بھی ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھا, اسلام کو پڑھا اور میں نے سمجھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں سوچا جا سکتا, اور میں چاہتا تھا میں مسلمان ہو جاؤں. پھر جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا تو میں ڈر گیا کہ میں ان جیسا نہ ہو جاؤں. اتنا بڑا آدمی ہمیں دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا. تو جب مسلمان کا کردار ایسا ہوگا کہ عام آدمی اسے دیکھ کر اس جیسا بننا نہیں چاہے گا, تو یہ کردار تو مصیبت اور تباہی کو ہی دعوت دے گا. لہذا تصوف اور روحانیت میں بنیادی بات یہ ہے کہ ساری محنت کا حاصل حضوری کو سمجھے. بات کرتے وقت, کام کرتے وقت, کاروبار کرتے وقت, امور دنیا میں اسے احساس ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا کردار میرے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے, میں ذرا دیکھ کر چلوں, سوچ سمجھ کر چلوں. اللہ کرے اگر ایسے چند لوگ بھی معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو معاشرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے. اور ساری محنت کرنے کے بعد بھی پھر کردار ویسا ہی ہو تو آدمی لوگوں کی اصلاح کی بجائے ان کے روکنے کا سبب بنے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.